أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم قرآن کریم میں عقل و حکمت کی گہرائیوں کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کل ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی تو اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ حقیقتاً انسان یا مومن علم و عمل کے مجموعے کا نام ہے، اور اگر ایمان اور عمل صالح مل جائے تو اسے مومن کہتے ہیں، اور اگر یہ چیز اپنے کمال تک پہنچ جائے تو اسے اولو الالباب کہتے ہیں انسان. خداوند کریم نے اپنی کتاب مبین میں اس بات کو اچھے طریقے سے واضح فرمایا ہے کہ ایک انسان اگر صرف کچھ چیزیں جانتا ہے تو یہ اس کی فلاح اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے. انہیں صرف چند چیزوں کا جان لینا کافی نہیں ہے، صرف دین کا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، صرف دین کی بظاہر شناخت کر لینا انسان کی نجات کا ضامن نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ وہ ساری کی ساری شناخت معرفت نہ بن جائے، انہیں معرفت سے مراد یہ کہ انسان حقیقت تک نہ پہنچے اس کی، اور جب تک وہ معرفت انسان کے عمل اور کردار میں نہ ڈھل جائے اس وقت تک انسان نجات یافتہ نہیں ہو سکتا. سورہ العصر میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بالعموم انسانیت خسارے میں. اس خسارے سے باہر آنے والے لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس خسارے سے باہر آنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کو اپنی بنیاد پر اپنی زندگی کو اٹھاتے ہیں. ایمان، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمان کا تعلق بنیادی طور پر نظریے سے ہے کہ انسان علم حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، اور وہ معرفت انسان کے قلب پر اثر انداز ہو، انسان کے قلب میں خشوع والی کیفیت کو پیدا کرا دے. یہ چیز ایمان، اور پھر یہاں تک کہ خشوع والی کیفیت پیدا ہونے کے بعد رکتی نہیں ہے بلکہ فوراً ہی ایک ایسے عمل میں ڈھل جاتی ہے کہ جو اصلاح پذیر ہوتا ہے، اصلاح پیدا کرتا ہے. یعنی عمل صالح کا مطلب وہ عمل کہ جس میں صالحیت پائی جائے، جس میں اصلاح پائی جائے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ فلاح و صلاح پیدا ہو. اور بعد کے دو ٹکڑے آیتوں کے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، وَتَوَافَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَافَوْا بِالصَّبْرِ. تَوَافَوْا بِالْحَقِّ کا تعلق آمنو سے ہے، اور تَوَافَوْا بِالصَّبْرِ کا تعلق عمل الصالحات سے. کہ جب وہ افراد، وہ حضرات اپنے ایمان کے مرحلے میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیشہ حق کو مد نظر رکھتے ہیں. یعنی انسان اپنے ایمان میں کسی اور چیز، جیسے کل میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کی تلاوت کی کہ کچھ لوگ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں اپنے عقائد میں، کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، ہم اس پر ہی باقی رہنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں. توافوا بالحق، کہ جب بھی انسان ایمان لائے، ایمان کے مرحلے پر آگے بڑھے، تو صرف اور صرف حق کی بنیاد، صرف اور صرف سچ کی بنیاد پر. توافوا بالحق، کہ نہ صرف حق پر خود قائم رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے کی وصیت و نصیحت کرتے ہیں. اور عمل الصالحات، عمل صالح کی بنیاد صبر پر. صبر کا مطلب کہ انسان اپنے عمل کی راہ میں اپنے نتیجے اور انجام میں خیر کی طرف بڑھتا چلا جائے، اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات کو تحمل کرے، اور کوئی مشکل، کوئی پریشانی انسان کو توڑنے اور گرانے کا سبب نہ بن سکے. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کل کہ اس چیز کو، اور میں نے آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی کلام جو تقریباً ایک معجز نما بیان ہے، میں آپ کی خدمت میں کل عرض کیا، حدیث عنوان بصری کے نام سے جو مشہور ہے، کہ اس میں امام علیہ السلام نے کس طریقے سے اس بات کی طرف متوجہ کرایا کہ تم علم حاصل کرنا چاہو، کسی بھی مقام تک پہنچنا چاہو، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نفس میں بندگی والی صفت نہ پیدا ہو جائے. اور پھر آپ نے بندگی کی صفت کی وضاحت فرمائی کہ بندگی کسے کہتے ہیں، حقیقت عبودیت کیا چیز ہے، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہاں ایک نقطہ اور اپنی اصلاح کے حوالے سے بیان کر کے پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ انشاءاللہ آج ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ اب جب یہ مطالب آپ کی نظروں کے سامنے واضح ہو گئے، تو اب ہم قرآن کریم کی ان آیتوں کو بہتر طریقے سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں کہ جن میں اولو الالباب کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ اولو الالباب کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اولو الالباب کے رجحانات کیا ہیں، ان کا فکر اور عمل کا معیار اور بنیاد کیا ہے. آج انشاءاللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات میں ان آیتوں کو پیش کرنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم جن حضرات اور جن ہستیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہماری بنیادی نیت اس تذکرے سے یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی ان افراد کے زمرے میں شامل ہو جائیں. کیونکہ خاصان خدا کا ذکر کر کے اور پھر اپنے گھر میں جا کے سو جانا یا ویسی ہی زندگی بسر کرنا جیسے پہلے بسر کر رہے تھے، یا آئمہ طاہرین کے فضائل بیان کرنا اور زندگی میں اسی روش پر قائم رہنا کہ جس پر ہم چلے آ رہے تھے، انسان کے لیے فائدہ مند نہیں. کہ اگر ہم اولو الالباب کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کس نیت سے سوچنا چاہیں، کس نیت سے سمجھنا چاہیں کہ خدا ہمیں بھی اس گروہ میں شامل کرے. یہاں پر مجھے مرحوم ذیشان اگر جوادی صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے جو بڑے پرلطف انداز میں انہوں نے کہا تھا، کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانیں، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے. اب سفینہ نوح کی سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ جو اس سفینے پر، اس جہاز پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو اس پر سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. تو وہ یہ کہتے تھے ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم سفینے کے باہر کھڑے ہیں کہ طوفان آ جائے, طوفان میں ہم غرق ہو جائیں اور باہر کھڑے ہوئے اس کی تعریف کریں کہ جناب نوح نے کیا زبردست, کیا خوبصورت, کیا بہترین جہاز بنایا, کتنی خوبصورتی سے پانی میں چل رہا ہے. اللہ کہ بھائی اس تعریف کرنے سے نہیں بچو گے, خالی سفینے کی تعریف کرنے سے کوئی طوفان میں غرق ہونے سے نہیں بچے گا, بلکہ طوفان کی غرق طوفان میں غرقابی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سفینے پر سوار ہو. کہ اگر ہم اس جہالت, ظلمت اور جتنے بھی مفسدات ہیں اس طوفان سے بچنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے سفینے پر سوار ہونا پڑے گا, یعنی اولو الالباب کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا. صرف اولو الالباب کی تعریف بیان کرنے سے یا سننے سے یا سنانے سے ہمیں وہ فوائد نہیں حاصل ہو سکتے کہ جو خدا نے جو عظمتیں اس گروہ کے لیے رکھی تھی. ایک صلوات کل میں نے اجمالاً ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, آج تھوڑی سی وضاحت اس کی اور مقصود ہے کہ یہ بات بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے اور اس کو ہمیں اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لینا چاہیے کہ خداوند کریم نے قرآن میں بار بار کئی جگہوں پر یہ کیوں کہا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کو دیکھے گا, یا ہر انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا, یا ہر انسان اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے, یا ہر انسان کا سرمایہ اس کی سعی ہے. چار مقامات پر کہ آخر میں سورہ حمزہ ہے شاید کہ جس میں کہا گیا کہ انسان فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, کہ انسان عمل خیر میں سے جو انجام دے گا اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, اور ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی شر میں سے جو انجام دے گا اس کو بھی دیکھے گا, یعنی عمل کو دیکھے گا, عمل انسان کی نظروں کے سامنے مجسم ہوگا. سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, اس یوم میں اس مرحلے میں ہر انسان جو بھی عمل خیر کیا ہے اسے اپنے سامنے حاضر پائے گا, عمل کو حاضر پائے گا, انہیں عمل انسان کے لیے مجسم ہو کے سامنے آئے گا. جیسے روایتوں میں ہے کہ ہر انسان اپنی نماز کو ایک بہترین شکل میں دیکھے گا, روزے کو بہترین شکل میں دیکھے گا, غیبت کی باطنی شکل کیا بیان کی گئی اخروی شکل کہ یہ جہنم کے کتوں کا سالن, کہ انسان کسی ہیبت ناک ایسے وحشی جانور کو دیکھے گا کہ جو اس کی معصیتوں, اس کے گناہوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اس کے سامنے. تو اس بات سے ہمیں, یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے, ہم اصل میں کیا ہیں, تو اس کا جاننا اس دنیا میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان اپنے عمل کا جائزہ لے, انسان اپنے رجحانات کا جائزہ لے, انسان اپنے کردار کا جائزہ لے کہ صبح سے شام تک میرے 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں اس میں میرے رجحانات کیا ہیں, میرا ذہن کس طرف جاتا ہے, میرے کردار میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں, میرے اعمال کیسے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ کے سورہ النجم کی ایک آیت کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, یعنی یہاں پر آ کے بات بالکل ختم ہو گئی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ, اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس کی کوشش ہے. انہیں خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوشش کے بدلے میں کچھ دیں گے, بلکہ جو کوشش ہے وہی انسان کے لیے, وہی انسان کے لیے آخرت میں میسر. جو سعی کی, سعی اور عمل میں تھوڑا سا فرق ہے. عمل جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے, عمل بظاہر بغیر نیت کے بھی ہو سکتا ہے اور نیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو چیز انسان باقاعدہ نیت کر کے پلان کر کے کرتا ہے وہ سعی کہلاتی ہے. انسان کی کوشش کیا ہے کہ جس کے پیچھے اس کا ایک نظریہ, اس کی ایک نیت, اس کی ایک پلاننگ آف لائف ہو, وہ اس کی سعی ہے. انسان کے لیے اس کی سعی ہی اس کا اجر, انسان کے لیے اس کی سعی ہی اس کا محصل. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، اور انسان انقریب اپنی سعی کو دیکھے گا، کہ جو بھی اس کی کوشش ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ ایک صلوات، اب ہم اولو الالباب کی زندگی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیتیں تلاوت کی تھی 190 کے بعد سے، کہ انا فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، دن و رات کے نظام کے تبدیل ہوتے رہنے میں نشانیاں اولی الالباب کے لیے، کہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے نشانیاں، مثالیں، آیتیں تمام انسانوں کے لیے بیان کی ہیں، لیکن اس سے عقلاء یا علماء یا اولو الالباب ہی استفادہ کرتے ہیں۔ باقی انسان اس دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ گویا حالت نیند میں، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ حالت نیند میں زندہ ہیں، حالت خواب میں زندگی گزارتے ہیں، جب موت کا مرحلہ آئے گا تب جاگیں گے، تب ہوشیار ہوں۔ لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ افراد جو ہوشیار ہیں، بیدار ہیں، سمجھدار ہیں اور خدا کی آیتوں کو پڑھنے والے ہیں اس کتاب زندگی اور اس کتاب کائنات میں، وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، عقلاء ہیں، اولو الالباب، ان کے لیے نشانیاں۔ اور وہ جب تفکر کرتے ہیں آیات الہیہ میں تو وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے سارے نظام کو باطل خلق نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اور تیری ہی ذات پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں تک میں نے کچھ تشریح بھی کی تھی آپ کی خدمت میں، اب اس کے آگے کی آیت ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا بس وہی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کی کوئی نصرت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا، ہم نے سماعت کیا ایک منادی کو، ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، کہ جو ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ اگر کل ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی وہ آپ کو یاد ہو، اس آیت میں تذکرہ کیا ہے کہ اے رسول، تم ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ یہ کچھ سنتے ہیں، یستمعون او یعقلون، کیا یہ سماعت کرتے ہیں یا عقل استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، اولئک کالانعام، نہیں، بلکہ یہ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اول، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ تو یہ منادی، ندا کرنے والا، خدا کی طرف سے پکارنے والا، یہ ہر انسان کے لیے موجود ہے۔ یہ کس چیز کی طرف پکار رہا ہے؟ یہ کس چیز کی طرف انسان کو دعوت دے رہا ہے؟ ان آمنو بربکم، ہم نے ایک پکارنے والے کی صدا کو، اس کی پکار کو سنا، جو یہ کہہ رہا تھا ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو آمنا، اور ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہم نے ایمان تو قبول کر لیا، ہم نے خدا کی بات تو قبول کر لی، لیکن ابھی میری ذات کے اندر، میرے وجود کے اندر مسائل ہیں، ابھی میرے اندر مشکلات باقی ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے کبھی میں سیئات میں مبتلا ہو جاؤں گا اور کبھی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کہ انسان کا ایمان قبول کرنا، یعنی کہ جو خدا کی طرف سے بلانے والا پکارنے والا پیغمبر موجود ہے اس کی پکار پر آپ نے لبیک کہا، لیکن ابھی اس سے اگلا مرحلہ باقی ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ تزکیے کا، اپنے وجود کو پاک کرنے کا. کیونکہ جو خدا کی طرف سے بلانے والا ہے وہ انسان کو کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ جو خدا کی طرف سے پکارنے والا ہے، جو خدا کی جانب سے ندا دینے والا ہے، وہ سب سے پہلے انسان کا تزکیہ کرتا ہے. کیونکہ جب ہم ایمان لائے، اس کے گواہ خود ہیں کہ جب ہم ایمان لائے تو ابھی ہمارے وجود کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی پائی جاتی ہیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے کبھی ہم اپنے ذات میں ذوق اور کمزوری کو پاتے ہیں کہ خدا کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کبھی ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہالت کا شکار ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے اولو الالباب کی دعا کیا ہے خدا کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے ذنوب کی، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مغفرت طلب کرنا یعنی ان خرابیوں کو دور کر دے جس کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے. گناہ کے اثر کو محو کرنا نہیں، بلکہ ان خرابیوں کو دور کر دے جس کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے. فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور جتنی بھی برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں ان سب کو اپنی طرف سے پوشیدہ کر لے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یہ ایک بہت اہم خواہش ہے انسان کے لیے کہ ہمیشہ خدا سے اس بات کی طلب و تمنا کریں کہ خدا ہمیں ہمیشہ نیکوکاروں اور مومنین کے ساتھ محشور کرے، کہ ہمیں ہمیشہ کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی چیز نہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے خدا ہمیں ظالمین کی راہ پہ لگا دے. کہ ایک عجیب جملہ قرآن کریم میں ہے جناب مریم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، کہ مریم کو خدا نے قبول کیا، فتقبلها ربها، کہ جناب بی بی مریم کی والدہ گرامی نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، شکم میں ہے، میں اسے تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں، انی نظر تو معافی بطنی. اور اس کا جواب خدا نے دیا فتقبلها، کہ ہم نے مریم کو قبول کیا. جب خدا نے مریم کو قبول کیا، اس کا مطلب ہے کہ مریم سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب خود بخود قبول ہو گئیں. کہ خدا سے یہ دعا نہیں کیجیے کہ خدا میرے فلاں عمل کو قبول کر لے، بلکہ خدا سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ خدا مجھے قبول کر لے. اور جب انسان خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، جب انسان کو، بندے کو خدا مقبول بندگان کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے، تو اگر وہ خرابی کے رستے پر ہوتا بھی ہے تو بھی خدا اس کو وہاں سے نکال کے باہر لے آتا ہے. کہ دعا کس بات کی ہمیشہ کی جائے؟ کہ پروردگار مجھے قبول فرمانا، نہ صرف میرے عمل کو. کیونکہ ایک عجیب حدیث ہے امام علیہ السلام کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ خدا جن کے عمل کو دوست رکھتا ہے لیکن خود اس انسان کو دوست نہیں رکھتا، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ اعمال سے کو خدا ناپسند کرتا ہے لیکن اس بندے کو دوست رکھتا ہے. تو اگر بندہ خدا کا محبوب اور مقبول ہے، تو اگر اس سے کوئی خرابی یا گناہ یا عمل سو سرزد بھی ہو جائے، تو خدا اس کو مغفرت کے ذریعے سے نجات کی راہوں پر لے آتا ہے. تو توفنا مع الابرار، کہ ہمیشہ ہمیں مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرمانا، کہ جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں، جب بھی ہمارا انتقال ہو، تو مع الابرار، مقبول بندوں کی فہرست. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اے ہمارے رب، جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا ہے. انسان کی ہمت، انسان کی طلب، انسان کی تمنا خدا کی بارگاہ میں عالی شان ہونا چاہیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، جو کچھ تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما. یعنی صرف مغفرت کی طلب نہیں بلکہ جو جن درجات کا، جن بلندی مراتب کا، جن فضائل کا، جن فضیلتوں کا وعدہ تو نے اپنے پیغمبران سے کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ ہونے دیں. جو بات میں نے آپ کی خدمت میں کی کہ عقل انسان کو درست نتیجے تک پہنچاتی ہے، اور درست نتیجہ تقرب خدا اور فلاح آخرت کو کہتے ہیں. تو یہ فکر آپ کو اولی الالباب کے سوچ میں، یعنی کہ یہ آیتیں وہ ہیں کہ جو اولی الالباب کی فکر کو ظاہر کرتی ہیں. یہ آیتیں شروع سے کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا تفکر کیا ہے، ان کا رجحان کیا ہے، ان کی سوچ کس طرف جاتی ہے. اب اگر آپ اس معیار پر، اس پیمانے پر اپنے آپ کو جانچنا چاہیں تو آپ کے سامنے میزان موجود ہے کہ کیا ہمیں اس اللہ کی جانب سے پکارنے والے کی آواز سنائی دے رہی ہے، کیا ہم اس کی ندا پر، اس کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں، کیا ہر وقت ہماری تمنا، ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت کو حاصل کریں، کیا ہماری خواہش ہمیشہ خدا سے یہ ہے کہ نبیوں کے وعدے تک پہنچیں اور ابرار کی منزلوں کو پائیں. یہ کیا ہے؟ یہ رجحانات کہ انسان کا رجحان کیا ہونا چاہیے، انسان کے ذہن میں کون سی باتیں گردش کرتے رہنا چاہیے. اب اگر جیسے ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی گروہ سے، کسی بھی شخصیت سے تمسک، تقرب اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا جب تک آپ کا مزاج، آپ کی فکر، آپ کا کردار اور آپ کا عمل ان سے نہ ملنا شروع ہو جائے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کہ انسان اگر سوچے، یعنی انسان کے دماغ میں ایک بات آئے اور آپ کو مل جائے کہ علی علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی ہے، تو اس پر آپ سجدہ شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ آپ کا ذہن بھی اب علی علیہ السلام جیسی کچھ کچھ سوچ کا حامل ہو گیا، فکر کا حامل ہو گیا. یہ تقرب ہے، یہ ولایت ہے. اس چیز کو کہا جاتا ہے ولایت، کہ انسان کا ذہن، انسان کی فکر، انسان کی سوچ، اس کا کردار، اس کا عمل کیسا ہو جائے جیسا کہ معصومین علیہ السلام کا، جیسا کہ قرآن کا. یہ تقرب ہے. تو ان آیتوں میں جو سورہ آل عمران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے چار پانچ تلاوت کی، یہ کیا ہیں؟ یہ اولی الالباب کی سوچ اور ان کی فکر کو ظاہر کرتے ہیں. سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کے 22 تک یہ آیتیں اولی الالباب کے عمل کو اوپر دلالت کرتی ہیں. ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کیا وہ شخص جو اس بات کا علم رکھتا ہے، اس بات کا علم رکھتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تجھ پر نازل ہوا وہ حق ہے. اب آپ بتائیں کتنا عجیب انداز ہے گفتگو. کیا وہ شخص کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے، افمن یعلم، کیا جو عالم ہے پہلے سے جانتا ہے کس بات کو؟ انما انزل الیک، کہ جو تجھ پر نازل ہوا من ربک، تیرے رب کی طرف سے، انہ من ربک الحق، وہ حق ہے. کمن ہوا اعمى، اس کی مثال کسی اس سے دی جا سکتی ہے کہ جو اندھا ہے. قرآن کریم نے سماعت، بصارت، سننا، دیکھنا کن معنوں میں استعمال کیا ہے؟ دل کی آنکھوں کے بارے میں استعمال کیا. کہ سورہ حج کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں صرف اندھی نہیں ہوتی کہ جو انسان کے سر میں ہیں، بلکہ دل کی آنکھیں بھی اندھی ہو جایا کرتی ہیں. تو یہاں پر کس کا کمن ہوا اعمى، اندھے سے، نابینا سے مراد کون ہے؟ کہ جس کی دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی، لیکن جس کا قلب روشن ہے، جو علم کی حقیقت و سچائی سے واقف ہے، جو کچھ پیغمبر بیان کرتے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے اگر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ہاں میں اس چیز کو پہلے سے محسوس کر رہا تھا، لیکن پیغمبر نے اس کو ایک کامل طریقے سے بیان کیا. ابو ذر اس بات کو پہلے سے محسوس کر رہے تھے کہ میرے قبیلے والے، میرے گرد گرد کے اطراف جو یہ بتوں کو جا کے نظر اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ سب غلط ہے. ابو ذر کا دل بے چین تھا، سلمان آتش کدے میں پرسکون نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، بلکہ ان کی بے چینی ہی انہیں فارس سے نکال کر اور حجاز تک لائی، مکے تک لائی. بے چین انسان کہ یہ جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے. جانتے تھے کہ آیات حق کیا ہے، حق کیسا ہونا چاہیے، لیکن اس کو وہ شکل نہیں دے پا رہے تھے کہ جو جس شکل میں پیغمبر اکرم نے ان کے سامنے حق کو پیش کیا. تو جیسے ہی حضور کا کلام سنا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ جس چیز کی تلاش میں اب تک سرگرداں پھر رہا تھا، یہ وہی بات ہے. اصل مومن یہ ہوتا ہے، یعنی اگر انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، تو وہ حقیقی مومن ہے. اور خدا نہ خواستہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ یہ کس قدر ایک مصیبت، ایک بوجھ ہے کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا، تو چاہے زبان سے کچھ بھی کہے لیکن ابھی ایمان کی ایک کرن بھی اس کے دل میں روشن نہیں. یہ معیار کہ جو اس بات کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب. اور اس تذکر کو رکھنے والے کون ہیں؟ جو اولو الالباب ہیں. اب ان کے عمل، ان کی عملی زندگی کو خدا بیان فرماتا ہے. الذین یؤمنون بعہد اللہ. ان کے عمل کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ جو عہد پروردگار ہے اس کی پابندی کرنے والے ہیں، اس کو ایفا کرنے والے ہیں. خدا کا عہد کیا ہے؟ خدا کا عہد ہے توحید، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. یہ عہد ہے جو ہم سب نے خدا سے باندھا ہے. اس عہد کی وجہ سے ہم پر کوئی تقاضے آتے ہی نہیں آتے. یعنی ہم نے خدا سے توحید کا جو عہد و پیمان باندھا، اس کی وجہ سے ہم پر کوئی کسی بات کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا توحید ہم پر اس چیز کو لازم قرار دیتی ہے یا نہیں کہ ہم خدا کے علاوہ کسی سرکش و تابوت کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے؟ کیا توحید اور وحدانیت اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ تمام انسان اپنی انسانیت میں برابر ہیں اور فقط اپنے ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر بافضیلت یا کمتر ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کسی بھی انسان کو تقویٰ یا خدا سے تعلق کے علاوہ کسی اور معیار پر بافضیلت یا کمتر نہیں قرار دے سکتے. یہ سب کی سب چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ سب توحید سے نکل رہی ہیں. یہ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ توحید عملی کیوں کرے. لیکن بعہد اللہ، خدا کے عہد کو ایفا کرنے والے. ولا ينقضون الميثاق. اور خدا سے جو وعدہ کیا، خدا سے جو پیمان باندھا، اس کو قطع کرنے والے، توڑنے والے نہیں ہیں. والذین یفعلون ما امر اللہ به ان یفعل. اور وہ لوگ کہ جن چیزوں کو خدا نے ملائے رکھنے کا حکم دیا، مثال کے طور پر صلہ رحم. صلہ رحم کیا ہے؟ یہ ایک چیز ہے کہ جس کو خدا نے کہا کہ ملائے رکھو. ہمارے معاشروں میں جہاں پر انانیت کی وجہ سے، یعنی انسان اگر خدا کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو جائے وہ ایک الگ بات، کہ جس طریقے سے کہ پیغمبر اکرم نے ابو لہب سے، جو آپ کا سگا چچا تھا، رشتہ توڑا خدا کی وجہ سے. لیکن ہمارے معاشرے میں رشتے توڑے جاتے ہیں اپنی انانیت کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ خدا نے جس چیز کو باقی رکھنے کا حکم دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ایسا وہ کام نہیں کرتے. جس کو خدا نے باقی رکھنے کا ملائے رکھنے کا حکم دیا اس کو ملا کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں اور حساب کے بری حالت سے خوف رکھتے ہیں. یہاں پر ایک جملے میں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو خوف اور خشیت کا فرق واضح کروں. کہ خدا نے فرمایا کہ وہ اپنے رب سے خشیت اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. اس میں کیا فرق ہے؟ اس کو الٹا کر کے کیوں نہیں کہا؟ یا ہم کہیں کہ کیا رب سے بھی خوف رکھا جا سکتا ہے؟ رب سے خدا سے بھی خوف کھایا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیتوں کی روح سے کبھی بھی یہ جملہ استعمال نہیں ہوا کہ خدا سے خوف, بلکہ خوف من النار, آخرت کا خوف, جہنم کا خوف, برے حساب کا خوف, اور خدا سے کیا خشیت. خشیت کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے دل پر ایک اثر قائم ہونا جس کی وجہ سے قلبی طور سے انسان کسی کے آگے جھک جائے. تو خدا سے خوف نہیں ہے, خدا سے خشیت ہے. یعنی خدا کی عظمت کا احساس انسان کے قلب پر, اور اس عظمت کے احساس کی وجہ سے خدا کے سامنے جھک جانا. خوف کیا چیز ہے؟ خوف میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ خوف مستقبل کے آنے والے اندیشے یا کسی بری چیز سے متعلق ہے. اور خوف کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ جب انسان مستقبل کے حوالے سے کسی اندیشے کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر اقدام کرتا ہے تاکہ اس چیز کو برطرف کیا جا سکے یا روکا جا سکے. یعنی خدا نخواستہ ایک مثال کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہوں اور آپ کو یہ اطلاع ملے کہ باہر ہمارے محلے میں کوئی چور یا ڈاکو ہیں جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ خبر آپ کے لیے مستقبل کا ایک اندیشہ, ایک خوف لے کر آ رہی ہے کہ آپ اپنے مستقبل تھوڑی دیر بعد کے بھی کہیں میرے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے, خدا نہ کرے. تو اس چیز نے آپ کے اندر ایک کیفیت کو ایجاد کیا جس کا نام ہے خوف. خوف میں مبتلا ہونے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل پر بھی اس کا اثر آیا ہو. یعنی جیسے ایک انسان شجاع ہے, بہادر ہے, اس کے دل پر اثر نہیں آیا, اس کا دل نہیں جھک گیا, اس کا دل مرعوب نہیں ہو گیا اس چور کے بارے میں سن کے, بلکہ وہ فوری طور پر کیا کرے گا کہ اب اگر خبر ملی تو وہ بیٹھا نہیں رہے گا اپنی جگہ پر, بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ وہ اس مستقبل کی آنے والی پریشانی سے اپنے کو بچا سکے. اسے کہتے ہیں خوف. تو اس قسم کی کوئی چیز خدا کے لیے نہیں. یعنی کہ بندے کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ بندہ خدا سے خوف کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ بندے کو خدا کے بارے میں اندیشہ ہے خدا کی طرف سے اپنے مستقبل کے بارے میں. ایسا نہیں. یعنی خدا سے زیادہ لائق اعتماد کوئی ہستی نہیں. ایسا نہیں کہ ہم خدا کے حوالے سے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ رکھیں. اس لیے خوف کے لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے خدا سے تو وہ خشیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یا اگر آپ یہ کہہ سکیں مستقبل کے حوالے سے خوف خدا, یعنی ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں خدا کا عذاب ہم پر نہ آ جائے. تو اولو الالباب کی صفت کیا ہے؟ یخشون ربہم, اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں, یعنی ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور مستقبل میں جو چیز آنے والی ہے حساب, جو ہر انسان کو اپنی قبر میں جا کے حساب دینا ہے, اس حساب سے, حساب کے مرحلے سے خوف زدہ ہے. کیونکہ وہ ایک مستقبل ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ خوف کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ مستقبل کا ایک اندیشہ لے کے بیٹھے رہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غیر عاقلانہ روش ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں تو کیا یہ چیز عقل مندی کہلائے گی؟ نہیں. یہ غیر عاقلانہ روش ہے. تو یخافون سوء الحساب, اگر ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ حساب کی خرابی سے دوچار ہو سکتے ہیں, اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ مستقبل میں جا کے اپنے ایک ایک عمل اور اپنی ایک ایک نیت کا حساب خدا کی بارگاہ میں دینا ہے, تو اس خوف کا عملی نتیجہ یہ برآمد ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے اقدام کریں. یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں پھر گفتگو کو آج کی حد تک تمام کروں, کیونکہ وقت پر ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک صلوات. صفت میں قرآن کریم ایک اور جملہ بیان فرماتا ہے, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ, یہ افراد کیسے ہیں کہ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں, اَن يَعْبُدُوهَا, کہ اس کی بندگی کریں. کس کی بندگی کریں؟ طاغوت کی, اس سے اجتناب کرتے ہیں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, اور ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں خدا کی طرف. جو بندے ایسے ہیں, لَهُمُ الْبُشْرَى, ان کے لیے بشارت. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اور اے پیغمبر, تم بشارت دے دینا, خوشخبری دے دینا میرے ان بندوں کو کہ جو بات کو سنتے ہیں. اب آپ نے یہاں دیکھیں بار بار یہ لفظ استماع آ رہا ہے کہ انسان کے لیے عقل کے مرحلے تک پہنچنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے, مقدمہ کیا ہے, کہ چیز کو غور سے سنیں. عاقل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آپ تک بات پہنچ رہی ہے اس کو غور سے سنیے. استماع کا لفظ کہ ہم نے منادی, ندا دینے والے کی آواز کو سنا, ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. فبشر عباد الذین یستمعون القول, کہ اگر انسان چیز کو, بات کو غور سے سنے گا نہیں تو آگے مرحلہ عقل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن سننے کے بعد ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہر سنی ہوئی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ نہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہ وہ ہیں جو أُولُو الْأَلْبَابِ. أُولُو الْأَلْبَابِ کا عمل کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں طاغوت سے, طاغوت یعنی جو خدا کے رستے سے ہٹا کر, کھینچ کر آپ کو کسی اور چیز کی طرف لے جائے. طاغوت کا مطلب ہے طغیان اور سرکشی. طاغوت کا لفظ کہاں سے نکلا؟ طغیان سے, سرکشی سے. یعنی وہ افراد, وہ تنظیم, وہ گروہ, وہ اقوام کہ جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہیں, ان سے اجتناب کرنا. اور بقول امام علیہ السلام کہ جس نے جس کی بات کو مان لیا حقیقتاً وہ اس کا ہی بندہ ہوتا ہے. انہیں قرآن کریم کے اندر عباد الرحمن کا بھی ذکر ہے اور عباد الشیطان کا بھی ذکر ہے. تو امام سے پوچھا گیا کہ عباد الشیطان اور عباد الرحمن, عباد الشیطان کیسے بنتا ہے انسان؟ بظاہر تو سب خدا کے بندے ہیں. تو امام نے فرمایا جس کی بات مان کر جو جس کے پیچھے چلتا ہے حقیقتاً وہ اس کا ہی بندہ ہے. اگر رحمان کی بات قبول کی تو عبد رحمان, اور اگر شیطان اور طاغوت کی بات قبول کی تو عبد طاغوت. تو وہ بندے کے جو اجتناب کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں طاغوت سے, ان یعبدوہا, کہ اس کی بندگی کریں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, اور اپنی توجہات کا رخ خدا کی طرف رکھتے ہیں. یہاں پر ایک دو جملے تمہیدی کہہ کے کہ انشاءاللہ اس بحث کو, جیسے میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بیان کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ایک خاص مسئلہ اٹھایا گیا ہے اور جس کی وجہ سے مومنین کے ذہن بھی کافی پریشان، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ فقط اور فقط اللہ کی بندگی کرو، فقط اور فقط اللہ کی جانب متوجہ رہو، خدا کو ہی اپنی توجہات کا محور و مرکز قرار دو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا علی اور یا زہرا اور یا مہدی اور یا حسین کہنا چھوڑ دیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے توسل کرنا چھوڑ دیں؟ اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اکثر افراد سے بات کر کے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک گرا ہے جو کہیں نہ کہیں ذہنوں میں لگی ہوئی ہے، کہ قرآن کریم کی آیتوں کی روح سے انبیاء سے یا معصومین سے کس قسم کا تعلق اور توسل رکھنا چاہیے. اور ایک بات یقیناً یہاں پر بیان کر دینا ضروری ہے کہ ہماری طرف سے بھی ایک انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ایک انتہا پسندی کا مظاہرہ مخالفین کی طرف سے اور ایک انتہا پسندی کا مظاہرہ ہماری طرف سے. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحیح رستہ ہمیشہ عدالت کی راہ ہوتی ہے، اور عدل افراد اور تفرید کے درمیانی رستے کو کہتے ہیں، کہ نہ یہ زیادتی کہ آپ یہ کہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا اور امام حسین نے دے دیا، بہت بڑی زیادتی، یعنی حسین کی یہ معرفت ہے، کیا امام حسین کی معرفت آپ کے نزدیک یہ ہے کہ حسین مرضی خدا سے ہٹ کر بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک طرف زیادتی، اور دوسری زیادتی یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ معصومین کو یا علی یا محمد یا حسین نہ کہیں کہ نعوذ باللہ وہ مردہ ہیں، ایک زیادتی یہ ہے ایک زیادتی یہ. حقیقت ان دونوں کے بیچ میں کہ امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت یا انبیاء خدا کی مرضی کا مظہر ہیں، ان سے پہچانی جاتی ہے اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت، وہ خود خدا کی مرضی سے ہٹ کر کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ کہ خدا ایک چیز چاہ رہا ہو اور حسین کہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں، ممکن نہیں. اور اسی طریقے سے کہ ان ہستیوں کے سامنے ہم مردہ ہیں، معصومین انبیاء اولیاء خدا حقیقتاً زندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہیں، وہ زندہ ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم مردہ ہیں. ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں، اس لیے ان سے توسل اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم خود زندہ ہو جائیں ان کے وسیلے سے. یہ مقصد ہے، انشاءاللہ اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اور اس اعتبار سے تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عرفا اور اولیاء ان چیزوں کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. کہ دو چھوٹے سے واقعات بیان کر کے میں آگے چلوں، کہ علامہ محمد حسین طباطبائی کے بارے میں ان کے شاگرد جو خود آیت اللہ ہیں، مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں افطار سے تھوڑی دیر قبل علامہ طباطبائی حرم معصومہ بی بی قم تشریف لے جاتے تھے، زری کے کنارے بیٹھ کر دعا و مناجات میں مشغول رہتے تھے، اور جب مؤذن صدائے اذان بلند کرتا تھا تو زری کے قریب جا کر اپنی زبان نکال کر اور جو تھوڑے گرد کے ذرات پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ اپنی زبان پہ لے لیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری افطار. اب آپ مجھے بتائیے کہ یا تو آپ اس شخص کو مجنون یا دیوانہ کہیے، یا یہ کہ اسے وہاں کچھ نظر آ رہا ہے. یعنی اگر آپ ان لوگوں کے علمی کمالات کو دیکھیں، اگر آپ ان کے علمی کمالات کو دیکھیں، جیسے تفسیر میزان کی اب بات کریں گے، تفسیر میزان جو کہ علامہ طباطبائی نے اپنے اصل معیار پر نہیں لکھی ہے، اپنے خیال میں عوام کے لیے لکھی ہے، لیکن علماء کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے،